ہمارے پیارے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں، حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، حسرتوں کے زخم سے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، عشق کا حسرتوں کے زخم سے خون رواں، حسرتوں کے زخم سے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، میرے خون ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں بستیاں حسرت لدوں کی دیکھ لو ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں حسرتوں کے زمزم سے حسرتوں کے زمزم سے پوروا اب نہ لو یارو ہمارا امتحان اب نہ لو یارو ہمارا امتحان حسرتوں کے زمزم سے مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عورتوں کی اصلاح سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. عورتوں کی اصلاح بعد خطبے کے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث پاک ہے, اس کا ترجمہ ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ دو, اس لیے کہ میں دکھلایا گیا ہوں کہ تم دوزخیوں میں سب سے زیادہ ہو. عورتوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لعنت ملامت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو, باوجود یہ کہ تم عقل و دین میں ناقص ہو, مگر میں نے تم سے زیادہ ہوشیار مرد کو بے عقل بنا دینے والا کوئی نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے دین اور عقل کے نقصان کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہوتی؟ عورتوں نے عرض کیا کہ بے شک. فرمایا یہ نقصان عقل ہے. پھر فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں کہ جب تم میں سے کسی کو ایام ہوتے ہیں تو نماز نہ پڑھتی نہ روزہ رکھتی ہے؟ عرض کیا بے شک. فرمایا بس یہ نقصان دین ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس حدیث کو جس میں عورتوں سے خطاب کیا گیا ہے اختیار کیا, حالانکہ یہاں مرد بھی کثرت سے موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے, اس لیے وہ بالکل بے خبر رہتی ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں. اور وہ خرابیاں عورتوں سے گزر کر مردوں اور بچوں تک پہنچتی ہیں، اس لیے ان کی اصلاح سے گھر بھر کی درستی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مضمون مردوں کے لیے بھی مفید ہے، مفید ہوا اور اس کا نفع عام ہوا۔ اور اس میں بعض مضامین ایسے بھی ہوں گے جو بالواسطہ مرد و عورت دونوں کے متعلق ہوں گے، البتہ مقصود عورتوں ہی کو سنانا ہے۔ اس حدیث شریف میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 5 عیب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں 2 عیب تو وہ ہیں ان میں اپنے اختیار کو دخل نہیں، 3 عیب اختیاری ہیں۔ وہ 2 عیب جن میں اختیار کو دخل نہیں یہ ہیں، عقل کی کمی اور دین کی کمی۔ اور 3 اختیاری ہیں، کثرت سے لعنت ملامت کرنا، خاوند کی ناشکری کرنا، اور ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا۔ اختیاری عیب تو اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان میں صرف ان سے واقف ہو کر علاج کی فکر کریں، اور جو عیب اختیاری نہیں اور علاج سے نہیں جا سکتے ان کو اس لیے بیان فرمایا کہ اپنے اندر ان عیبوں کو دیکھ کر غرور جاتا رہے، اس لیے کہ عورتوں میں غرور کا مرض بہت ہوتا ہے، ذرا سا کمال ہو اس کو بہت کچھ سمجھتی ہیں، اور غرور ہمیشہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بڑا عالم اپنے کو یہی سمجھتا ہے کہ میں کچھ کمال نہیں رکھتا اور میں کچھ چیز نہیں، کیونکہ سچ مچ بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی آخری حد پر ہوگی اور اپنے کو اس سے خالی دیکھے گا، اس لیے وہ اپنے کو کبھی بڑا نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھو جس شخص کی نظر رستم کی قوت اور حاتم کی سخاوت پر ہوگی وہ کیا اپنے کو قوی اور سخی سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جس کی نگاہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پر ہوگی وہ کیا اپنے کو عالم سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج کل یہ خط ہو گیا ہے کہ تھوڑا سا کمال ہو جاتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور عورت میں یہ مرض زیادہ ہے۔ اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے تو اپنے کو رابعہ بصریہ سمجھنے لگتی ہے اور ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کی کسی نے اصلاح نہیں کی، کتابیں پڑھ پڑھ کر دیندار ہو جاتی ہیں۔ بس ان کی ایک مثال ہے جیسے کوئی نسخوں کی کتابوں کو دیکھ کر دوائیں کھانے لگے اور بتانے لگے، اس سے نفع کے بدلے الٹے نقصان کا اندیشہ ہے۔ جب تک حکیم کی رائے سے دوا نہ کھائے کچھ نفع نہ ہوگا۔ ایک طرح چونکہ عورتوں کے اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی اور کسی اصلاح کرنے والے سے اصلاح نہیں چاہتی، بس جو کچھ اپنی سمجھ میں آتا ہے کر لیتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگتی ہیں۔ ایک لڑکی کا قصہ ہے کہ اس کا ایک شخص کے ساتھ نکاح ہوا، وہ لڑکی نماز روزے کی پابند تھی اور شوہر اس قدر پابند نہ تھا، آوارہ تھا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ افسوس میں ایسی پرہیزگار اور ایسے شخص کے جال میں پھنس گئی، میری قسمت ڈوب گئی۔ حالانکہ بے وقوف یہ نہیں سمجھی کہ اگر ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی تو خود اپنا کام کیا، دوسرے کا کیا احسان کیا۔ کوئی دوا پی کر بھی فخر کیا کرتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہوں کہ دوا پیا کرتا ہوں، اسی طرح یہ سب عبادتیں جو ہم کیا کرتے ہیں ان میں اپنا ہی نفع ہے اور ان سے اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں۔ اور ان عبادتوں کو جو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے نفع نقصان پہنچتا ہے یا اس کا حق ان عبادتوں سے اتر جاتا ہے، بھلا اس کے حقوق ہماری عبادتوں سے کیسے اتر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ہم پر کس قدر نعمتیں ہیں۔ اگر نعمتوں کو دیکھا جائے تو اس کے سامنے یہ ہماری نماز روزہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اور جہاں ہزاروں نبیوں اور ولیوں اور فرشتوں کی عبادتوں کے ذخیرے کے ڈھیر موجود ہوں ان کے سامنے ہمارے نماز روزے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے جواہرات کے سامنے مٹی کے کھلونے۔ تو حقیقت میں احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہماری ایسی عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی بزرگ کو خدمت کی حاجت نہ ہو اور کوئی شخص بے ڈھنگے تن سے ان کی خدمت کرے جو ان کی مرضی کے موافق نہ ہو بلکہ آرام کے بدلے اور اس سے تکلیف پہنچے، مگر خوش اخلاقی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں, تو وہ خدمت کرنے والا تو اپنی جہالت سے یہی سمجھے گا کہ میں نے بڑا کام کیا, حالانکہ بڑا کام تو ان بزرگ نے کیا جن کی اس نے خدمت کی کہ اس ناگوار خدمت کو قبول فرمایا. دیکھیے, یہ قاعدہ عقل و شریعت سے ثابت ہے کہ جو چیز اچھی اور بری چیزوں سے مل کر بنے وہ ہمیشہ بری ہوتی ہے, اور پاک اور ناپاک مل کر ناپاک ہی ہوتا ہے. پس جب کہ ہماری نماز میں وسوسے اور بے رغبتی اور سنت کے خلاف باتیں شامل ہیں, عاجزی کا پتہ بھی نہیں, تو وہ نماز جس میں یہ سب خرابیاں شامل ہیں کامل کیسے ہوئی؟ بہرحال ہماری ناقص عبادت کو بھی عبادت قرار دینا صرف ان کا فضل ہے, ورنہ ناقص عبادت ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو عبادت قرار دیا جائے اور اس پر ثواب عنایت کیا جائے. پھر ایسی عبادت پر خوش ہونا اور فخر کرنا کتنی بڑی جہالت ہے, اور جہالت ہی کی وجہ سے فخر اور غرور ہوتا ہے, اور جس قدر عقل کم ہوتی ہے یہ مرض غرور کا زیادہ ہوتا ہے, چنانچہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے. حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری عیبوں پر نظر اور توجہ ہونے سے یہ مرض کم ہوتا ہے, اور اول معلوم ہو چکا ہے کہ غیر اختیاری عیب جن کے دور کرنے پر قدرت نہیں, یہاں پر دو بتلائے گئے ہیں, ایک عقل کی کمی, دوسرے دین کی کمی. عقل کی کمی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت سے بیان فرمایا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے, اس سے معلوم ہوا کہ ان کی عقل میں کچھ نقصان ہے. دین کی کمی کو اس دلیل سے بیان فرمایا کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے موقع کم ملتے ہیں, مخصوص زمانے میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اور نمازوں کی کمی دین کی کمی ہے, اور نمازوں کی کمی کا سبب غیر اختیاری ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ پیدائشی ہے اپنے اختیار سے نہیں, اس لیے یہ عیب اختیاری ہوا, یہ عیب غیر اختیاری ہوا جیسے پہلے بھی غیر اختیاری تھا. اور تین عیب اختیاری بتلائے گئے ہیں کہ ان کا دور کرنا اختیار میں ہے, وہ یہ ہیں: خاوند کی ناشکری, ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا, اور کثرت سے لعنت ملامت کرنا. اول کے دو عیب جو غیر اختیاری ہیں ان کا فکر تو بے فائدہ ہے, وہ علاج سے دور ہونے والے نہیں, بلکہ اس کی تو آرزو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں کی فضیلتیں سن کر فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی مرد ہوتے تو مردوں کی بھی فضیلت ہم کو بھی ملتی. اس پر یہ آیت اتری: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ, یعنی اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے ساتھ بعض کو بعض پر پیدائشی فضیلت دی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کاموں سے جو انہوں نے کیے, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کاموں میں جو وہ کریں. مطلب یہ کہ اسی آرزو کو چھوڑو اور نیک کاموں میں کوشش کرو جو اختیار اور قبضے کے ہیں. اب اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نیک کاموں میں بھی کوشش کریں تب بھی ناقص ہی رہیں گے, نقصان ہمارا کہاں دور ہوگا؟ تو اس کا جواب فرماتے ہیں: وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ, یعنی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. مطلب یہ ہے کہ نیک کام کر کے اگر خدا کا فضل ہوا تو تم مردوں سے بھی آگے بڑھ سکتی ہو. غرض کہ جو عیب غیر اختیاری ہیں ان کا فکر تو بالکل فضول ہے, اور جو عیب اختیاری ہیں ان کی اصلاح اور درستی کی ضرورت ہے, اور وہ کل تین ہیں: کثرت سے لعنت ملامت کرنا, خاوند کی ناشکری کرنا, اور ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا. کثرت سے لعنت ملامت کرنے کا عیب عورتوں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ صبح سے شام تک ان کا یہی مشغلہ ہے, جس سے دشمنی ہے اس کی غیبت کرتی ہیں, اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں, یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی کوستی ہیں, اپنی جان کو بھی کوستی ہیں, اور ہر چیز کو خواہ وہ لعنت ملامت کرنے کے قابل ہو یا نہ ہو کوستی ہیں. یاد رکھو, بعض وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں اللہ سے جو کچھ مانگا جاتا ہے قبول ہو جاتا ہے, اور وہ کوسنا لگ جاتا ہے پھر پچھتانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ایک شخص ہے, اس کا بدن رہ گیا ہے اور اس میں کھچاوٹ ہوتی ہے, چارپائی سے ہل نہیں سکتا اور سخت تکلیف میں ہے. اس کی ماں نے کسی شرارت پر یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کرے تو چارپائی کو لگ جائے, خدا کی قدرت ویسا ہی ہو گیا اور اس کی مصیبت والدہ ہی کو اٹھانی پڑی۔ خاوند کی ناشکری کا یہ حال ہے کہ جس قدر ان کو دیا جائے سب تھوڑا ہے۔ مجھ کو مولوی صاحب کا ایک لطیفہ یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے پاس چاہے کتنا ہی کپڑا ہو مگر جب پوچھو یوں ہی کہیں گی کہ کیا ہے چار سیٹھے، اور کتنے ہی جوڑے جوتوں کے ہوں مگر پوچھنے پر یہی کہیں گی کہ کیا ہیں دو لیٹھڑے، اور برتن کیسے ہی عمدہ اور کثرت سے ہوں مگر یوں ہی کہیں گی کہ کیا ہیں چار ٹھیکرے۔ ایک عورت خود کہتی تھی کہ ہمارا حال دوزخ کا سا ہے، کہ قیامت میں جب اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی تو وہ جواب میں یہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، ایک مرض ان میں اور بھی ہے اور وہ بھی ناشکری کی ایک قسم ہے، وہ یہ کہ خواہ کارآمد ہو یا نکمی ہو ان کو چیز پسند آنی چاہیے، پھر بے سوچے سمجھے اس کو خرید لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ گھر میں رکھی ہوئی چیز کام آ ہی جاتی ہے، اور یہ ناشکری کی قسم اس وجہ سے ہے کہ یہ شوہر کے مال کو ضائع کرنا ہے اور خود اپنے مال کو ضائع کرنا بھی ناشکری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے خاوند کا ناشکرا شیطان اپنے خدا کا ناشکرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضول خرچی خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے، اور جب مال بھی دوسرے کا ہوگا تو خدا تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ خاوند کی بھی ناشکری ہے، اور اگر فضول خرچی نہ ہو تب بھی مسلمان کا دل تو زیادہ بچھیڑے سے گھبرانا چاہیے، اور بے ضرورت کوئی چیز خریدنا تو کھلی فضول خرچی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مال کے ضائع کرنے سے۔ آج کل گھروں میں، خاص کر بڑے گھروں میں، بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ برتن ایسے خریدے جاتے ہیں جو قیمت میں تو بہت زیادہ اور مضبوطی خاص بھی نہیں، کہ ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو چار ٹکڑے ہو جائیں، پھر وہ حاجت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ بعض گھروں میں ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ اسی طرح کپڑوں میں بہت فضول خرچی ہے، 10 روپیہ گز کا اور 15 روپیہ گز کا کپڑا بہت باریک جو کہ ناجائز بھی ہے اور کسی کام کا بھی نہیں ہے پہنتی ہیں، اگر کہیں سے ذرا سا دھاگا نکل گیا تو پھر کسی کام کا نہیں، اور موٹا کپڑا اگر پرانا ہو جاتا ہے تو کسی غریب ہی کے کام آ جاتا ہے۔ یہ تمام مصیبت اس کی ہے کہ عورتیں اس کی کوشش کرتی ہیں کہ جوڑا ایسا ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتی۔ برتنوں، کپڑوں اور مکان اور ہر چیز میں دکھلاوا اور شیخی، بڑے بننے کی شان کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ یہ حال تو روزمرہ کے برتاؤ کا ہے، اور اگر کہیں بیاہ شادی پیش آ جائے تو پھر کیا ٹھکانہ ہے، تمام رسمیں پوری کی جائیں گی جن میں سراسر دکھلاوا ہی دکھلاوا ہے۔ بعض عورتیں اپنی تعریف کرتی ہیں کہ ہم نے رسمیں سب چھوڑ دی، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ رسمیں دو قسم کی ہیں، ایک تو شرک اور بدعت کی رسمیں، جیسے چٹائی پر بہو کو بٹھلانا، اس کو گود میں بچہ دینا، اس سے شگون لیتے رہنا کہ اولاد ہو تو واقعی ایسے ٹونے ٹوٹ کے تو اکثر جگہ چھوڑ گئے۔ دوسرے شہرت ماں اور نام کی رسمیں، سو یہ نہیں چھوٹی بلکہ مالداری کی وجہ سے بنسبت پہلے کے کچھ بڑھ گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنا دکھاوا اور شیخی نہ تھی، کیونکہ کچھ تو سامان کم تھا، کچھ طبیعتوں میں سادگی تھی۔ اب تو کھانے میں الگ تکلف ہو گیا، وہ پہلی سادگی نہ رہی، بلکہ پلاؤ بھی ہو، کباب بھی ہو، فیرینی، متنجن بریانی سب ہوں، اور کپڑوں کے تکلفات کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دلہن ایک ایسی جگہ 1500 کا صرف کپڑا ہی کپڑا لائی، یہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اب تو لاکھوں کی بات ہو گئی، شاید یہ کپڑا اس کے مرنے تک بھی ختم نہ ہو۔ اور اکثر ایسا ہی ہے کہ دلہن مر گئی ہے اور یہ سب سامان ہزاروں کا ضائع ہو گیا۔ پھر ایک فضول خرچی یہ ہے کہ دلہن کے کپڑوں کے علاوہ تمام کنبے کے جوڑے بنائے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کو پسند بھی نہیں آتے اور ان میں عیب نکالے جاتے ہیں، تو کس قدر بے لطفی اور بدمزگی ہوتی ہے، اور اس پر یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ سب رسمیں چھوڑ دی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہیز کو دکھاتے نہیں، دیکھو ہم نے سب رسمیں چھوڑ دی، سو جناب اس میں کیا کمال کیا، اپنی بستی میں تب برسوں پہلے سے سامان جمع کر کے ایک ایک کو پہلے ہی دکھلا چکی ہو، جو مہمان آتی ہے اس کو بھی اور جو رشتے دار آتی ہے اس کو بھی ایک ایک چیز دکھلائی جاتی ہے، اور خود سامان آنے میں جو شہرت ہوتی ہے وہ الگ کہ آج دہلی سے کپڑا آ رہا ہے، مراد آباد گئے تھے وہاں سے برتن لائے ہیں، اور اس کے بعد دولہا کے گھر جا کر کھلتا ہے اور اسی واسطے لڑکی کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، تو یہ اپنے ارادے سے شہرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں اگر لڑکی کے ساتھ نہ کیا تھا تو عقل کے بھی موافق تھا، کیونکہ یہ سب سامان لڑکی ہی کو دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ قبضہ نہیں کرتی اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے، اس کو دینا تو یہ ہے کہ ابھی اپنے گھر رکھو، جب لڑکی تمہارے گھر آئے اس وقت تو تمام سامان اس کے سامنے رکھو اور کرو کہ یہ سب چیز تمہاری ہے، تمہارا جب جی چاہے لے جانا، بلکہ مصلحت یہ ہے کہ اب نہ لے جائے، کیونکہ اس وقت تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، جب ضرورت ہوگی اس وقت لے جائے، یہ عقل کے بھی موافق ہے اور اس میں دکھلاوا بھی نہیں، اگر ایسا کرتے اس وقت یہ دعویٰ صحیح ہوتا کہ ہم نے سب رسمیں چھوڑ دی ہیں، مگر چونکہ اس میں کوئی شہرت اور دکھاوا نہیں ہے اس لیے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ بات ابھی جاری ہے، انشاءاللہ دل نشست میں پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الى 70 واقلهم من یجوز ذلك وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں اور بہت کم ہیں ایسے لوگ جن کی عمر اس سے زیادہ ہو، یعنی لہٰذا زیادہ زندگی کی امید سے عمل میں تاخیر نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں کا بیان ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ آواز و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل اور درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج شریف میں جس کے بیان میں کثرت سے جلیل القدر صحابہ کی روایات ہیں، ان کے اسماء گرامی ہیں یہاں پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شاب ابی طالب میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی۔ ان روایات میں جمع یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کو جو کہ شعب ابی طالب کے پاس تھا، آپ نے بوجہ سکونت کے اپنا گھر فرما دیا اور وہاں سے آپ کو مسجد میں حطیم لے گئے، اور ہنوز نیند کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے، اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائے امر ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ خارق عادت ہونے والا ہے۔ کچھ سوتے تھے اور کچھ جاگتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مسجد حرام میں سوتے تھے کہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 شخص آئے، ایک نے کہا کہ وہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سے ہیں، دوسرا بولا وہ جو سب سے اچھے ہیں، تیسرا بولا تو پھر جو سب سے اچھا ہے اسی کو لے لو۔ آئندہ شب کو پھر وہی تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں اور آپ کو اٹھا لے گئے. سبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ سب حضرات کی اور خواتین کی دعاؤں سے طبیعت بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ سب حضرات کو خواتین کو جزائے جزیل عطا فرمائے جنہوں نے دعائیں کی اور بعض دوستوں نے بہت خدمت بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے. بعض دوست تمنا رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اس محبت کا صلہ عطا فرمائے. سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مہلک بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اور آفات سے حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ آج تک جتنی غفلت ہو گئی, گناہ ہو گیا, جرم ہو گیا, اللہ اپنے کرم سے الہ العالمین مہربان مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اللہ بلا شبہ ہماری عبادات آپ کی شان کے ہرگز لائق نہیں, اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ستاری فرماتے ہوئے معاف فرماتے ہوئے قبول فرما لے. اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے, عبادت کے کھاتے میں لکھ دے, اپنی محبت کے رجسٹر میں لکھ دے میرے اللہ. اور اللہ ہم سب کو نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما, اور بری صحبت سے برائیوں سے نفرت عطا فرما, دوری عطا فرما. اللہ نیک صحبت عطا فرما, نیک صحبت کی شوق اور ذوق اور لطف نصیب فرما. اے اللہ نیک صحبت کا لطف نصیب فرما. اے اللہ برائیوں سے دور رکھیے تمام برائیوں کو. اے اللہ تمام برائیوں سے اور گندگیوں سے میری بھی, میرے بچوں کی, میرے سب دوستوں کی, ان کے بچوں کی, سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما. اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لے. ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی ہر ضرورت پوری فرما دے, ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے, ہر پریشانی کو دور فرما دے, ہر مسئلے کو حل فرما دے, ہر مشکل کو آسان فرما دے. اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دے. اللہ روزیوں میں خوب برکت عطا فرما دے. ہر مسلمان کو اور مسلمہ کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, خوب کشادہ روزی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. دونوں جہان کی خیریں اور بلائیاں ہم سب کو عطا فرما. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.